صلي بلي تربة.
السلام علیکم ناظرین، شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو خاندان اطرت اہل بیت پر، سلام ہو امام حسین پر کہ جنہوں نے صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک اپنی تمام قربانیوں کو خدا کی راہ میں نچھاور کیا، حسین اور ان کے اصحاب وفا کی شہادت کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ امام مظلوم کربلا نے نہ تو کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی ظلم کو برداشت کیا، امام حسین علیہ السلام کا یہی سب سے بڑا درس ہے۔ آئمہ معصومین کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دوستانہ تعلیمات سکھائیں، اور شب و روز بھی وہ خود اسی چیز میں مصروف رہے کہ جب کوئی ان سے مدد مانگتا تھا تو وہ ان کی مدد کرتے تھے، چاہے وہ وقت کا کوئی پہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔
مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کا ہم، مقتل مقتل میں بسے جا کر سب پیر و جوان بھائی تہِ خنجر ہے جلدا صدا گونجی ہے آپ کا ہم، اکبر کے کلیجے برچھی کی انی دیکھی، اکبر
اب
شب عاشورہ امام حسین نے اپنے اصحاب پر جب حجت تمام کر دی تو اصحاب نے بھی دین کی نصرت کے لیے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں اور کسی کو نہیں ملے، اے میرے اصحاب جان لو آج کی رات ہماری اور تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، کل دشمن کے ہاتھوں ہم سب شہید کر دیے جائیں گے۔ اے میرے اصحاب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یہاں سے نکل جاؤ تاکہ دشمنوں سے بچ سکو۔
امام کی یہ بات سن کر تمام اصحاب حسینی اعزہ اور اقربا کی آنکھوں میں آنسوؤں کے دیے جل گئے اور سب نے ایک آواز ہو کر کہا، آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فرزند زہرا کو یہاں کربلا میں اکیلا چھوڑ دیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ہم اپنی گردنیں اڑا دیتے ہیں اور آپ کی نصرت کے لیے اپنی وفاداری کو ثابت کر دیتے ہیں، آقا ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کی نصرت کرتے رہیں گے۔ روز عاشور جب اشقیا خیام کی جانب بڑھنے لگے تو امام نے اپنی سواری کو منگایا اور اس پر سوار ہوئے۔
امام علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو سن لو، اگر جنگ سے باز آتے ہو تو یہ تمہارے لیے نجات ہے اور اگر جنگ کرتے ہو تو تمہارے لیے بدبختی اور عذاب ہے، اب تمہاری مرضی، مجھے جانے دو یا نہ دو۔ بے شک میرا ولی اور سرپرست وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور وہی ہے جو نیک لوگوں کا ناصر و مددگار ہے۔
اس کے بعد حمد و ثناء الہی زبان پر جاری کی، پیغمبر اسلام اور ان کی آل اور فرشتگان الہی کے اوپر درود بھیجا۔
امام علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو ہوش میں آؤ اور اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ، مجھے قتل کرنا اور میری حرمت پائمال کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ اے لوگو کیا تم نے پیغمبر اسلام سے نہیں سنا کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگو اگر تم میرے باتوں کی تصدیق کرتے ہو تو یہی حق ہے اور اگر نہیں کرتے تو تمہارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں کہ جو میری بات کی تصدیق کریں گے، ان سے پوچھ لو، وہ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسول خدا سے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ سنا ہے۔ کیا رسول خدا کا یہ فرمان میرے حق میں تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم میرے قتل سے باز آ جاؤ؟
امام علی مقام نے اپنا خطبہ جاری رکھا،
اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہے تو کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہاری نبی کی بیٹی کا لخت جگر ہوں؟ واہ ہو تم پر، کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے کہ جس کا قصاص مجھ سے لے رہے ہو؟
دشمنوں پر مطلق خاموشی چھائی ہوئی تھی، کسی نے بھی امام کا کوئی جواب نہ دیا۔
پھر امام نے فرمایا، اے حجار ابن جبر، اے قیس ابن اشس، اے یزید ابن حارث، کیا تم نے اپنے خطوں میں نہیں لکھا تھا کہ مولا درختوں کے پل پک چکے ہیں، آپ آ جائیے، باغات سرسبز ہو گئے ہیں، آپ آئیے، ایک آمادہ اور تیار لشکر کے ساتھ ہم آپ کی رکاب میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔
قیس ابن اشعث نے کہا،
مجھے نہیں معلوم آپ کیا فرما رہے ہیں، ابن زیاد کے پاس چلیے، ابن زیاد وہ کام نہیں کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔
پھر امام نے فرمایا، خدا کی قسم نہ تو ذلت قبول کروں گا اور نہ ہی تم لوگوں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا، اے لوگو اس بات سے کہ تم مجھے ازار و اذیت پہنچاؤ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے حضور پناہ مانگتا ہوں۔
امام نے اپنے ناقے کو زمین پہ بٹھایا اور اپنے غلام عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ وہ اسے دور لے جائے۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب فوج اشقیا نے خیام کے اوپر حملہ کر دیا۔
واقعہ کربلا میں خاندان نبوت یا ولایت ہو یا پھر امام کے اصحاب ہوں، سبھی اخلاقیات کا بہترین نمونہ تھیں۔ اسی طرح تدبیر اور سیاست اور عبادی احکامات کی بجاوری میں بھی یہ سب سے بہترین مثالیں تھیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ قرآن احکام صرف زبان سے یا بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان پر عمل بھی بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خداوندی کی بجاوری کے لیے میدان جنگ میں حاضر ہوئے اور ایک عظیم و شان کارنامہ انجام دے کر اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ تحریک عاشورہ ایک ایسے عالم میں شروع ہوئی جب کوفہ والے بنی امیہ کی حکومت سے اور ان کی سرکشی سے تنگ آ چکے تھے، اور امام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں خط ارسال کر کے اپنی حمایت کا امام کے ساتھ اعلان کر چکے تھے۔ اگرچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے بڑے بھائی امام حسن مصطفیٰ سے کوفہ والوں کی بے وفائی کا مشاہدہ دیکھ چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ کوفہ والوں کا عقیدہ اور ایمان کتنا کمزور ہے، اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح اور میں اتمام حجت اور امر بالمعروف و نہی عن منکر کے اور اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے کوفہ والوں کی دعوت کو قبول کر رہا ہوں۔ واقعہ کربلا تمام تر پہلوؤں کے اعتبار سے اعلیٰ اسلامی اخلاق کا بہترین معرکہ ہے، جس میں انسانیت کے تمام اخلاقی، سماجی، توحیدی، اعتقادی اور عرفانی پیغامات موجود ہیں۔
سر جھکائے رو رہی تھی ہر طرف مسکراہٹ آئی نہ ہو ٹوپے باد کربلا، مسکراہٹ آئی نہ ہو ٹوپے باد کربلا، عمر بھر سجاد نے بیر پر گریا کیا، فاطمہ کی لاڈلی نے دین کو زندہ کیا، تو کربلا سے شام تک لہے جے میں اپنے باپ کے، کربلا سے شام تک لہے جے میں اپنے باپ کے، مقصد شبیر زینب نے بیاں ہر جاں کیا، فاطمہ کی لاڈلی دین کو زندہ کیا تو ہو گیا احساس خود ظالم کو اپنی ہار کا ہو گیا احساس خود ظالم کو اپنی ہار کا مجلس شبیر کو زینب نے جب برپا کیا فاطمہ کی لاڈلی نے دین کو زندہ کیا فاطمہ کی لاڈلی نے دین کو زندہ کیا دے دیا بیعت کے بدلے شاہ دین اپنا سر دے دیا بیعت کے بدلے شاہ دین اپنا سر ظلم نے جب آن کے شبیر سے سودا کیا فاطمہ کی لاڈلی نے دین کو زندہ کیا
دس محرم الحرام 61 ہجری کی عصر عاشور ہے کہ جب کربلا کے لق و دق صحرا میں دور دور تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں کہیں پر ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں اور کہیں پر ٹوٹے ہوئے نیزے کہیں پر ٹوٹی ہوئی ڈھالیں ہیں اور کہیں پر پھٹے ہوئے سر کہیں پر زخمی سینے ہیں اور کہیں پر کٹے ہوئے بازو ایسے میں چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب گھوڑوں کی سموں سے اٹھتے ہوئے گرد و غبار کے درمیان میں نواسۂ رسول کو لشکر اعدا نے گھیر رکھا ہے اور آپ استغاثہ بلند کر رہے ہیں یعنی اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں ناظرین گرامی لمحہ فکریہ یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ حسین ابن علی عصر عاشور میں کسے مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور کس کی مدد چاہ رہے ہیں کیا حسین عصر عاشور کے وقت یہ نہیں جانتے کہ وہاں دور دور تک کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے کیا حسین اپنے زندگی کے لیے کسی کی مدد مانگ رہے ہیں کیا حسین اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں کیا حسین عباس کے بازو اٹھا کر بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں کیا حسین قاسم کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں یقیناً ایسا نہیں ہے اور یہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے حسین جانتے تھے کہ دور دور تک کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں ہے لیکن حسین یہ بھی جانتے تھے کہ جیسے ہی میری شہادت کی خبر عالم اسلام میں پھیلے گی تو عالم اسلام کے جوان میرے جوانوں پر گریا کریں گے عالم اسلام کی مستورات میری مستورات پر روئے گی عالم اسلام کے بچے میرے بچوں کا ماتم کریں گے چنانچہ حسین ابن علی کیا یہ استغاثہ اور یہ مدد کے لیے آواز ہم سب کے لیے تھی اب حسین ہم سے کس لیے مدد چاہ رہے تھے حسین تو خود بھی شہید ہو رہے تھے اور حسین جانتے تھے میں کچھ لمحوں کا مہمان ہوں بس حسین نے اپنے اس مقصد کی بقا کے لیے ہم سے مدد چاہی ہے جس مقصد کا ذکر آپ نے محمد بن حنفیہ کے نام جو وصیت لکھی تھی اس میں کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں حسین ابن علی کربلا میں آئے اور عصر عاشور میں آپ نے پورے عالم اسلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہے کہ میرے بعد میرے مشن کو جاری رکھنا میرے اہداف کو مکمل کرنا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو نہیں چھوڑنا میرے نانا کی سیرت کو ہمیشہ زندہ رکھنا اور میرے نانا کی سیرت کو معاشرے میں رواج دینا اور رائج کرنا حسین ابن علی نے زخم کھائے گھر لٹایا قربانی دی سب کچھ کیا اس لیے کہ ان کا ہدف اور ان کا مقصد باقی رہے ظالموں نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا، ظالموں نے حسین ابن علی کے اصحاب و انصار کو شہید کر دیا، لیکن مقتل میں بکھرے ہوئے لاشوں کو تاریخ کی آنکھوں سے نہیں چھپا سکے۔ ظالموں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، جوانوں کے سینوں میں برچیاں مار دی اور جوانوں کے بازو کاٹ دیے، لیکن تاریخ یہ تسلیم کرنے پر اور مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ حسین ابن علی نے نہ صرف یہ کہ خود قربانی دی اور اپنے اس وقت کے اصحاب و انصار کو اس راستے میں قربان کر دیا، بلکہ حسین ابن علی نے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بھی اپنے مشن پر چلنے کے لیے آواز دی، اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ ظالموں کے لشکروں خوف اور رعب و دبدبے اور طاقت سے نہیں ڈرنا، بس ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ثابت کر دیا تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا ہے، موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں بہتر آدمی، خوف کھا سکتا ہے کسرے اورنگ کو، آپ کی نے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اپنے دشمنوں سے ویسے ہی تھا جس طرح ان کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ پیاسے دشمنوں کو پانی پلانا اور ان پر اچانک حملہ کرنے سے گریز کرنا، یہ ساری خصوصیات جوان مردی اور اصل شجاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ اگرچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ شمر ملون کس قدر فاسق اور فاجر ہے اور اس نے کس طرح حریم ولایت کی اہانت کی ہے، مگر اس کے باوجود جب آپ ہی کے لشکر کی طرف یہ تجویز رکھی جاتی ہے کہ اچانک سے دشمن پر حملہ کیا جائے تو آپ منع فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے خواہ ہمارا نفع ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اخلاقی انسانی اور اسلامی اثار اور فداکاری کی وہ منزل کمال ہے کہ جو کربلا کے میدان میں عالم انسانیت نے اپنے آنکھوں سے خود مشاہدہ کیا۔
امام پیاسے تھے اور ان پر شدت پیاس کا غلبہ ہو رہا تھا، فوج اشقیا نے ہر طرف سے امام پر حملہ کر دیا اور خیام حسینی کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔
حسین کو فرات تک نہ پہنچنے دینا، ایک قطرہ بھی حسین کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔
امام نے فرمایا، اے بار الہ اسے پیاسا رکھ، بار الہ گواہ رہنا، ان لوگوں نے تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔
شمر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ امام کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اسی اثنا جب مالک بن نصر کندی امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، شمر نے امام کے سر پر ایک وار کیا، تلوار امام کے سر پہ کچھ اس طرح لگی کہ خود ٹوٹ گئی اور تلوار امام کے سر پہ لگ گئی اور سر اقدس لہو لہان ہو گیا۔ امام نے خود کو اتار کر پھینک دیا اور اپنے زخم کے اوپر ایک رومال باندھا، سر پہ امامہ رکھا۔ مالک بن نصر کندی نے خود کو ہی غنیمت سمجھا۔ شمر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نرغے کو اور تنگ کر دیا اور امام کے اوپر حملہ کرنے لگے۔ امام نے بھی جوابی حملہ کیا اور انہیں منتشر کرنا شروع کر دیا۔
اشقیا کی پیدل فوج نے بھی امام علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔
امام کے مسلسل حملے سے فوج اشقیا میں الاما الاما کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ امام اپنے مقام پر لوٹ آئے، امام نے حملہ روک دیا اور ایک مقام پر کھڑے ہو گئے
اور بار بار فرماتے تھے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
شرم نے جب یہ دیکھا کہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی ہے تو اپنے پیادے سپاہیوں سے کہا کہ پشت سے امام کے اوپر حملہ کریں، اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ امام کے اوپر تیروں کی بوچھار کر دیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام پر اس قدر تیر لگے کہ ان کا بدن چھلنی ہو گیا۔
امام نے جنگ کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور لوگوں نے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا۔
شمر اپنے فوجیوں کے ساتھ امام اور خیام کے بیچ حائل ہو گیا۔
اے علی سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا میں تو آزاد رہو.
اور شمر لئی چلانے لگا،
اے فرزند فاطمہ کیا کہہ رہے ہو؟
امام نے جواب دیا، میں تم سے جنگ کروں گا، تم مجھ سے جنگ کرو، میرے اہل بیتوں نے کوئی خطا نہیں کی. اے لہینو، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں پر حملہ مت کرنا.
اوئے، اس کے اہل حرم کو چھوڑ دو، آؤ خود اس سے لڑو، وہ بہادر خاندان کا غیرت مند شیر ہے.
شمر نے اپنے لشکر والوں کو امام پر حملہ کرنے کو کہا. امام نے بھی جوابی کاروائی کی اور انہیں پسپا کر دیا. صالح بن وہب مزنی نے امام کے پیر کے اوپر نیزہ مارا، نیزہ امام کے پیر میں پیوست ہو گیا. امام گھوڑے سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے. امام کا داہنا رخسار زمین کربلا پر تھا. ایک مرتبہ دوبارہ ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ جنگ کرتے ہیں کہ دشمن کے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں.
امام نے پھر فرمایا، تم سب میرا خون بہانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہو، اللہ کا غضب ہو تم لوگوں پر، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں دعا کرتا ہوں خدا تمہاری اس بے رحمی کو ہمارے لیے باعث حرمت اور افتخار قرار دے. خدا میرا انتقام تم لوگوں سے سخت لے گا، اتنا سخت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. خدا کی قسم، خدا تم لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دے گا. اللہ تمہارا خون بہائے گا اور اس پر اکتفا نہ کرے گا، تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا.
اچانک ایک شقی نے آپ کی پیشانی کے اوپر پتھر مارا، پیشانی سے خون کا فوارہ بہنے لگا. امام پیشانی کے خون کو صاف کر رہے تھے کہ اتنے میں کسی شقی نے تیر سے شوبہ سے آپ کے سینے کو چھلنی کر دیا.
امام نے فرمایا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اے میرے پالنے والے گواہ رہنا، یہ لوگ اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں جو تیرے نبی کی آخری نشانی ہے.
یہ کہتے ہوئے امام نے تیر کو اپنے سینے سے نکالا. تیر کا نکالنا تھا کہ سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. امام ڈگمگاتے ہوئے زمین پہ گر گئے. فوج اشتیا میں کسی کو بھی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھے اور امام حسین کا خون اپنی گردن پہ لے. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور اپنی فوج کو للکارتا ہوا بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جاؤ اور حسین کو قتل کر دو. اب کیا تھا، ہر طرف سے امام کے اوپر حملے ہونے لگے. زرع بن شریک نے امام کے بائیں بازو کے اوپر حملہ کیا، لیکن امام نے اسے ایک ہی وار میں فنار کر دیا. ایک دوسرے شقی نے امام کے اوپر دوبارہ وار کیا اور امام منہ کے بل زمین پر گر گئے. امام کا بدن زخموں سے چور تھا. اسی درمیان سنان بن انس نخعی ملعون نے امام کے گردن کے اوپر ایک نیزہ مارا اور پھر اسے باہر نکال کر امام کے سینے میں پیوست کر دیا. ایک اور تیر امام کے گلوے مبارک پر لگا.
امام کبھی اٹھتے کبھی زمین پر گرتے، جسم لہو لہان تھا. امام نے اپنا خون ہاتھ میں لے کر رخسار پر ملا اور فرمایا، میں اسی حالت میں پروردگار کے حضور پیش ہوں گا اور ان مظالم کی شکایت کروں گا.
اور اس طرح کربلا کا نور خون کے بادلوں میں
سلام کے اصحاب و انصار کے لیے شہادت کا ایک خاص مفہوم تھا. ان کا مقصد آزادی و کمال اور اعلیٰ اقدار تک پہنچنا تھا اور ذلت و حقارت کے سامنے سر نہ جھکانا تھا. اس لیے انہوں نے شہادت کو کسی لالچ کے بغیر محض اخلاص اور اعتقاد کی بنیادوں پر گلے لگایا، اور اس اشتیاق اور محبت کے عالم میں انہوں نے بنی ہاشم کے جوانوں سے پہلے اپنی جانیں امام کے قدموں میں قربان کر دی. انہوں نے کبھی بھی شہادت کو گلے لگانے سے پہلے دریغ نہیں کیا. انصار حسینی نے پوری بصیرت کے ساتھ اپنے فریضے پر عمل کرتے ہوئے رائے حق میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور انسانیت کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے اور فداکاری کا درس دیا. جنگ کے سخت حالات میں بھی اصحاب حسینی کے حوصلے بہت بلند تھے۔ امام حسین اگرچہ خود اپنے اصحاب کو واپس چلے جانے کی دعوت دے چکے تھے اور امام کو چھوڑ کر جا بھی سکتے تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے موت کو ترجیح دی۔ ان کے اخلاق کو پرکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ امام کو اپنے درمیان دیکھ رہے تھے اور امام کو ہمیں وقت رائے شہادت میں آمادہ دیکھ رہے تھے۔
کربلا کے عظیم واقعے میں دو اہم پہلو ہیں، جس میں سے ایک پہلو کربلا کی مظلومیت کا پہلو، درد کا پہلو، اور دوسرا پہلو کربلا میں جو درس ہیں، جو عبرتیں ہیں۔ اس میں پہلے پہلو کی طرف کسی حد تک توجہ کی گئی، لیکن دوسرا پہلو ابھی اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اس طرح اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی جس طرح کرنا چاہیے تھی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں جو وقت گزارا ہے اپنا، دو محرم سے لے کے عاشور تک، اس میں قدم قدم پر انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے درس موجود ہے۔ ان دو محرم سے، اس دو محرم سے لے کر کے عاشور اور پھر اس کے بعد شام غریباں اور 11 محرم، یہ 8-9 دن کی جو مہلت ہے، مدت ہے، اس مدت میں خاص کر شب عاشور جو آتی ہے وہ بہت ہی راز سے بھری ہوئی شب ہے اور بہت سارے اس میں درس ہیں انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اور تمام بشریت کے لیے۔ شب عاشور کی مہلت امام نے خاص کر شب عاشور کی مہلت لی تھی، چونکہ جیسا کہ ظاہری طور پر واقعہ پیش آ رہا تھا کہ عمر سعد نے اپنے لشکر کو آمادہ کیا اور شب عاشور ہی میں جنگ کرنا چاہتا تھا، یعنی رات مغرب کا وقت قریب تھا اور کچھ وقت باقی تھا، اور عمر سعد یہ سمجھتا تھا کہ مختصر تھوڑی دیر میں یہ جنگ تمام ہو جائے گی اور کربلا کا قصہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب ابوالفضل العباس کے ذریعے سے شب عاشور کے لیے مہلت مانگی، یعنی امام کا مقصود یہ تھا کہ ایک شب یہ جنگ نہ ہونے پائے۔ اس شب میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ان تمام واقعات کی طرف یہاں اشارہ مقصود نہیں ہے، لیکن صرف جب امام نے خود اپنا کلمہ استعمال کیا اس مہلت کے لیے، وہ یہ تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں، واللہ یعلم انی احب الصلاۃ، میں نماز کو پسند کرتا ہوں، اور تلاوت کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ حضرت سید الشہداء نے اس شب میں اپنے لیے بھی مہلت لی ہے اور سامنے جو لشکر کھڑا ہوا اس کو مہلت دی بھی ہے۔ اپنی مہلت اس لیے لی ہے تاکہ آخری شب کو پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں گزارا جائے، اور ان کو مہلت دی ہے کہ ایک شب کا تمہیں اور موقع ہے، اور اس شب سے جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے تو انہوں نے استفادہ کیا بھی، اور جیسا کہ مقادل میں موجود ہے کہ تقریباً 32 لوگ یا اس سے بھی کچھ زیادہ تعداد میں لوگ آئے امام کی طرف اور آ کر امام کے ساتھ شہید ہوئے، جن کو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام اس شب میں مشغول ہیں پروردگار کے ساتھ، بندگی کی اور عبادت کی آخری شب ہے۔ اس طرح امام نے گزاری ہے کہ جو روایات میں موجود ہوئی ہے کہ پوری شب امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اس طرح صدائیں آ رہی تھیں جس طریقے سے ان کی بندگی اور ان کی عبادت، ان کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے شہد کی آواز آتی رہتی، شہد کی مکھیوں کی آواز کسی جگہ پر جب وہ اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ امام نے خود فرمایا تھا کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں، نماز سے میری محبت ہے، اور قرآن کی تلاوت سے امام نے شب گزاری ہے، نماز میں گزاری ہے، بندگی خدا میں گزاری ہے، اور بہت ساری تیاریاں ہیں۔ یہاں پر اس نقطے کی طرف میں زیادہ تاکید کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز نے ایک بہت ہی بڑا نماز ایک بہت ہی اہم جلوے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ جناب امیر المومنین السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ جنگ صفین میں جب جنگ عین شباب پر پوری طریقے سے جنگ ہو رہی تھی، شدت کی جنگ ہو رہی تھی، اور اس شدت کی جنگ میں امام بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تھے۔ ابن عباس نے جب یہ دیکھا منظر تو انہیں کچھ عجیب سا لگا کہ یہ بار بار امام بار بار آسمان کی طرف، جنگ کے ماحول میں امام آسمان کی طرف نگاہ کیوں اٹھا رہے ہیں۔ آ کر امام نے پوچھا، ابن عباس نے آ کر سوال کر لیا کہ آپ بار بار میدان جنگ میں آسمان کی طرف نگاہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تمام نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، نماز کا وقت جیسے آئے نماز ادا کی جائے۔ اس وقت ابن عباس کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ آخر اتنے سخت میدان جنگ میں امام اول وقت نماز کی فکر میں ہیں، اور تعجب کا اظہار بھی کیا کہ آپ امام کے امام آپ اس وقت نماز کی اس فکر میں جبکہ جنگ اتنی شدت پہ جاری ہے تو امام نے کہا کہ آخر میں کس لیے جنگ کر رہا ہوں، میری جنگ کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب لوگوں کی گفتگو سے، لوگوں کے درمیان میں طرح طرح کی باتیں، ان کے کردار کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی، تو جناب بلال کو مخاطب کر کے کہتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت کرو، مجھے سکون پہنچاؤ، یعنی اے بلال تم اذان دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ حسین ابن علی شب عاشور میں بھی اپنی رات گزار رہے ہیں نماز کے ساتھ، چونکہ نماز کا پیغام، یعنی امام نے اس جملے کے ذریعے سے امت کو ایک نماز کا پیغام بھی دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ نماز عاشقانہ کربلا والوں کے طریقے سے عشق کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور اگر ہمارے یہاں اسلامی حقیقی واقعی اسلامی کلچر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے تو واقعی نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح کربلا والوں نے نماز پڑھی، جس طرح شب عاشور میں نماز پڑھی، اور جس طرح ظہر عاشور کی نماز حسین ابن علی نے ادا کی۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو باعث ننگ و آر اور رائے حق میں جان دینے کو شہادت سمجھتے تھے، اور ظالم حکام کے مقابلے میں خاموشی کو ناقابل معافی جرم سمجھتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ احکام الہی میں تحریف کو روکنا، مسلمانوں کے خون کی پاسداری کرنا دوسروں کی بہ نسبت ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور وہ فرماتے تھے وانا احق من غیری، دوسروں کے مقابلے میں احکام الہی کا پاسداری کا سب سے زیادہ ذمہ دار شخص ہوں، اور میرا سب سے زیادہ حق ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کی احکامات کو نافذ کروں۔ جب انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اعلیٰ خصوصیات کو دیکھتا ہے تو برجستہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امام حسین کا نام ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ اگر آزاد منش اور حریت پسند شخص امام حسین سے عقیدت رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امام عالی مقام نے اپنی جان عدل و انصاف اور انسانی اقدار کے لیے فدا کر دی۔ سلام ہو اس حسین پر کہ جو کربلا میں تنہا رہ گیا، سلام ہو اس حسین پر جس نے اپنا جوان بیٹا بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سلام ہو اس حسین پر جو پیاسا شہید ہوا، سلام ہو اس حسین پر جو غریب الوطن ہو کر شہید ہوا۔ السلام علیکا یا ابا عبداللہ، السلام علیکا یا ابا عبداللہ۔ اللہم ارزقنا محبتا